یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اپنے دین کی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت ہدایت نصیب فرمائی, سید الشہداء کے اس فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع یہ سعادت نصیب فرمائی, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے, پروردگار عالم کے خاص نظر لطف کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم نے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے خلقت کا اصلی ہدف یہی قرار دیا کہ انسان کمال تک پہنچیں. اس کمال تک پہنچانے کے لیے خدا متعال نے ہدایت کا نظام جاری و ساری فرمایا. چونکہ خدا متعال کی ہر صفت کمال پر ہوتی ہے, تو جب وہ قادر ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر قدرت ممکن نہیں ہوتی, جب وہ ہادی ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر ہدایت ممکن نہیں ہوتی, بہترین ہدایت ارسال فرماتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو رہنمائی دینے کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہوگا جو خدا متعال نے اختیار نہ کیا ہو. چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز ہوگی, اس سے لے کر خود اس کے نبی اور انبیاء میں, پہلے نبی سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, کوئی بھی آنے والی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک کمال تک, یہ سب خداوند متعال نے ارسال فرمایا. ابھی جو ہدایت کا نظام ہے, یہ نظام صرف قانون بنانا نہیں ہے. ایک دفعہ ہم کسی ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں تو کسی ملک کو چلانے کے لیے صرف قانون بنانا کافی نہیں ہوتا, اور آپ مثلا جب کوئی قانون بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے اس ملک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس ملک کی تاریخ کیا ہے, یہاں پر کون کون سے قوانین بنے ہیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قانون پر آپ عمل کیسے کروائیں گے, جب آپ قانون پہ عمل کروائیں گے تو اس کی اپنی کمپلیکیشنز آئیں گی, اس کی اپنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, اس کے اوپر آپ کیسے قابو پائیں گے. تو جب ایک ملک کے قانون میں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو جو دین خدا آتا ہے اور جو آخری دین خدا نے بھیجا ہے, دائر قیامت تک کے لیے بھیجا ہے, تو اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. مثلاً خود دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے؟ لوگ ایک فکر کے اوپر تو نہیں ہیں, ایک قوم بھی نہیں ہے, ایک قبیلہ نہیں ہے, ایک ثقافت نہیں ہے, ہزاروں ثقافتیں ہیں جن تک یہ دین پہنچنا ہے. ہر ایک کا اپنا پس منظر ہے. یہاں دنیا کے اندر مشکل یہ ہے کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ مثلاً اگر ایک شاعر ایک شعر کہتا ہے تو اس شعر کو مثلاً بر صغیر کی ثقافت میں کسی اور طرح دیکھا جاتا ہے, وہی شاعر اگر مثلاً ایران کے اندر ہو تو اس کے شعر کو کسی اور طرح دیکھا جاتا ہے. اب خدا نے ایک کتاب بھیجی ہے تمام ثقافتوں کے لیے, ایک نبی بھیجا ہے, انگریزوں کے لیے بھی وہی نبی ہے, جاپانیوں کے لیے بھی وہی نبی ہے, عرب کے لیے بھی وہی نبی ہے. اچھا, اس نبی نے یقیناً کسی ایک زبان میں گفتگو کرنی ہے, چونکہ خدا متعالیٰ نے قرآن کریم کو عرب کے اندر نازل کیا تو قرآن کریم یقیناً عربی زبان میں نازل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا تھا خدا متعالیٰ مثلاً قرآن کریم کو عرب علاقے میں نازل کرتا اور زبان اس کی انگریزی ہوتی, یہ ممکن نہیں تھا. انگریزی زبان کی مشکلات بھی ہوں گی, ظاہر ہے کہ عربی زبان خدا متعالیٰ نے اگر انتخاب کیے تو اس کا اپنا کوئی فلسفہ ہوگا, اس کا اپنا کوئی سبب ہوگا. لیکن خدا متعالیٰ یہ نہیں کر سکتا کہ نبی کو کسی زمانے میں کسی جگہ پہ نازل کرے, زبان کوئی اور زبان ہو تو زبان وہی رکھنی ہوتی ہے. لیکن پھر اس میں ہمیں جواب یہ دینا ہوتا ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے لیکن صرف عربوں کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ہے. عربی ہونا زبان کی زبان عربی زبان ہے لیکن کتاب پوری دنیا کے لیے ہے, بالکل ایسے جیسے نازل 1400 سال پہلے ہوئی ہے لیکن وہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گی, یہی کتاب ہے. یہ بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اس کے اندر. ان میں سے ایک یہ ہے کہ دین کی اصالت, اوریجنالٹی, دین اصلی کیسے محفوظ رہے گا؟ چونکہ ظاہر ہے کہ دین کو خطرات بھی بہت لاحق ہوتے ہیں. دین کو کیوں خطرے لاحق ہوتے ہیں, دین کو کس طرح کے خطرے لاحق ہوتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چند منٹس میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کو عرض کریں گے جو انشاءاللہ ان 10 مجالس کے لیے ذہن میں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جب خدا متعالیٰ دین ارسال فرماتا ہے تو دین کی میں نے عرض کیا کئی مشکلات ہوتی ہیں. عمل کیسے ہوگا, عمل کرنے والوں کو کیسے کوئی رہنمائی کرے گا, لیکن ان سب سے پہلے ایک مشکل ہے, دین اپنی اصلی صورت میں باقی کیسے رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سال کے بعد دین میں تبدیلی آ جاتی ہے, اور ہم اور آپ جانتے ہیں اسی خاطر خدا متعالیٰ دین کو تدریجاً نازل کرتا ہے. خدا متعالیٰ نے کبھی دو دین نازل نہیں کیے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, جو بھی دین خدا نے نازل کیا وہ سارا اسلام ہے, لیکن اس اسلام کو پہلے اتنا نازل کیا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے, پھر اتنا لے کر آیا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, پھر تھوڑا اور پھیلایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا, یہاں تک کہ کامل دین آخری نبی کے ذریعے سے نازل کیا. یہ تدریجاً کیوں نازل ہوا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ تبدیل کر دیتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے, کوئی دنیا میں ہے جو یہ بتائے اصلی تورات کہاں ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. اصل تورات غائب ہو گئی, اصلی تورات غائب ہو گئی. جب اللہ کے نبی کا دور تھا تب بھی اصلی تورات لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھی, تورات تبدیل ہو چکی تھی. انجیل باقی تھی کیا؟ وہ بھی تبدیل ہو چکی. اصلی انجیل کس نے دیکھی ہے؟ یہ دین کے ساتھ ایک مشکل تھی کہ خدا نے متعلق دین بھیجتا تھا, کتاب بھیجتا تھا, لوگ اسے غائب کر دیتے تھے. لہذا مثلاً خدا نے متعلق قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ تورات کو لے کر آئے جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے, خود اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں نبی نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے. فَأْتُ بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا, فرماتا ہے تورات لے کر آؤ, پڑھو خود اس کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھ میں تورات نہیں تھی, تورات غائب ہو چکی تھی. تو یہ ایک مشکل ہوتی ہے دین کے ساتھ کہ دین تو خدا بھیج دیتا ہے لیکن اصلی دین غائب ہو جاتا ہے. اب اس کو بچانے کے لیے خدا نبتان نے ایک اور نظام رکھا ہے اس کو بچانے کے لیے اور مصلحتوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ جب کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ خدا نبتان نے امامت کا سلسلہ جاری کیا کہ ایک نبی ہو جو پیغام لے کر آئے, البتہ درجے میں شاید امامت کا منصب اس کے پاس بھی ہو, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے امام بھی تھے, لیکن ختمی مرتبت کے بعد خدا نبتان نے 12 اماموں کا سلسلہ جاری کیا. اور یہ گویا شاید ہم کہہ سکتے ہیں ایک فلسفہ تھا کہ کس طرح دین کو خدا محفوظ کرے گا, دین کیسے محفوظ ہوگا. اب اس معاملے میں اگر ہم اتنا قبول کرتے ہیں تو پھر ہم ایک اور موضوع تک پہنچتے ہیں, وہ یہ کہ دین میں ٹیکسٹ متن کتاب, اس کی ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ دین میں کتاب کا تصور کیوں آتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کے حافظوں پہ اعتماد کریں. آج کے زمانے میں لوگوں کا حافظہ اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو بھی, حتیٰ وہ لوگ جو ادبیات سے متصل ہیں لٹریچر سے متصل ہیں, ان سے کہیں کہ مثلاً 1000 شعر سناؤ, بہت مشکل ہو جائے گی. 1000 شعر بڑے بڑے ادبی لوگوں کو شاید یاد نہ ہوتے ہوں. اچھا, قدیم زمانے میں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھی, بہت آسانی سے لوگ اشعار, سینکڑوں اشعار یاد کر لیا کرتے تھے, حافظے زیادہ بہتر تھے, ضرورت بھی تھی. آج کل کے زمانے میں مثلاً ہم لوگوں نے اپنی نسل کے اندر دیکھا ہے کس کو ٹیلی فون نمبر یاد رہے, سب کے سب موبائلس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. ابھی سے 25-30 سال پہلے تک سب کو ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے. کون بار بار اپنی جیب سے یا پسند گھر سے کتاب نکال کے دیکھیے گا, سب کو ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے. تو چونکہ حافظے کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے تو حافظے کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں. قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس کتابیں نہیں تھیں, ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ملنا تو جوئے شیر لانے کے برابر تھا, کون لے کے آئے گا. سب لوگ حفظ کرتے تھے. آیت اللہ بہلول ایک ہوا کرتے تھے جو فوت ہو گئے ابھی چند سال پہلے, مشہور و معروف بہت سارے ان کے کارنامے تھے. ایک وہ جو تاریخ میں بہلول ہیں وہ نہیں, وہ جو ابھی اس نسل کے اندر تھے. تو وہ خود ایک دفعہ فرما رہے تھے, یہاں پہ کراچی بھی ایک دفعہ آئے تھے میرے خیال میں 1998 میں, تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھے 200,000 سے زیادہ شعر یاد ہیں. اس وقت ان کی عمر 90 سال کے اوپر تھی, تو فرما رہے تھے کہ 200,000 سے زیادہ شعر مجھے یاد ہیں. پھر اس کے بعد ثبوت کے طور پر شاید انہوں نے اپنی وہ نظم سنائی جو انہوں نے تقریباً 50 سال پہلے افغانستان کے بادشاہ کے دربار میں پڑھی تھی. یعنی کہ افغانستان کے بادشاہ کے دربار میں اس کی کوئی ملکہ تھی, اس نے کہیں عزاداری کی منت مانی تھی اور اس کی منت پوری ہو گئی تو اس نے کہا میں دربار میں عزاداری کرواؤں گی. تو یہ جیل میں تھے اس زمانے میں, کیونکہ ایران کے بادشاہ سے لڑ کر افغانستان بھاگ گئے تھے, تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تھا. تو جیل میں تھے, جب یہ مشہور ہوا کہ دربار میں عزاداری ہونی ہے تو کوئی افغانی عالم مجلس نہیں پڑھ رہا تھا, اس کو پتا تھا میں باہر نکلوں گا مارا جاؤں گا, چونکہ بغض رکھنے والے لوگ بہت موجود ہیں. ملکہ کی خاطر مجلس تو ہو جائے گی لیکن جو بھی پڑھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا. تو زندان میں آ کر یہ دیکھا کہ کون ہے جس کو ویسے ہی موت آنی ہے زندان میں, تو ان سے پوچھا تم مرنے کو تیار ہو؟ انہوں نے کہا میں مرنے کو تیار ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کو لے گئے, انہوں نے مجلس پڑھی, تو کہنے وہ جو مجلس میں نے پڑھی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم کو زندہ بچنا ہے نا تو نثر میں نہیں پڑھو, نظم میں پڑھو. نثر میں پڑھو گے تو سب کو سمجھ میں آ جائے گی, نظم میں پڑھو گے تو شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کہنے کہ میں نے پھر نظم میں پڑھا, اسے قصیدہ پڑھا, عزا پڑھی, نظم میں پڑھی ساری. پھر وہ جو 50 سال پہلے تقریباً پڑھی تھی وہ انہوں نے یہاں پہ کراچی میں 1998 میں سنائی کہ میں نے یہ پڑھا تھا. تو ان لوگوں کے حافظے بہت مشہور تھے. تو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دین حافظے پہ اعتماد کرتا ہے, دین حافظے پہ اعتماد کرتا ہے. لکھائی کا بندوبست کم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو خطرے آئیں گے, یا تو یہ کہ لوگ اپنی مرضی سے تبدیل کر دیں گے, یا ممکن ہے کہ جس گروہ کے ہاتھ میں ہو وہ چھپا دے نہ دکھائے. اور تورات کے ساتھ یہی ہوا ہے, ایکسکلوسیو گروپ تھا جس کے پاس تورات تھی, وہ چھپا کے بیٹھ گئے. قرآن کریم بار بار ان سے کہتا ہے کہ تم نے کیوں کتاب خدا کو بیچ دیا؟ اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ تورات میں تھا، کیوں؟ ایکسکلوسیو اس گروپ کے ہاتھ میں تھا، جو مرضی چاہے کر دیا کرتے تھے۔ خدا نمتان نے قرآن کریم کے ساتھ یہ نہیں ہونے دینا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ خدا نمتان نے قرآن کریم کی حفاظت کا غیر معمولی بندوبست کیا، غیر معمولی بندوبست کیا، اور اس بندوبست میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ خدا نمتان نے کتابت میں اس کو محفوظ کروایا کہ لکھا بھی جائے، یہ حافظے میں بھی ہو لکھا بھی جائے۔ ایک اور راستہ امامت کے ذریعے سے تھا، پیغام کو تبدیل نہ کیا جا سکے تو اہل بیت نے مسلسل اپنی تقاریر کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے قرآن کریم کے پیغام کو محفوظ کر لیا، قرآن کریم کے پیغام کو محفوظ کیا، اور یہ دین کا ایک طریقہ کار بن گیا جس کو ہم متن یا ٹیکسٹ تعبیر کرتے ہیں۔ پورا سائنس ہے یہ کہ جو دین ٹیکسٹ دیتا ہے اس کو اسٹڈی کیسے کرتے ہیں، 1400 سال پہلے کا ہے، آپ آج کے زمانے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آسان کام نہیں ہوگا۔ تو یہ پورا ایک سائنس ہے کہ جس کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک متن، ایک ٹیکسٹ 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، آج کے زمانے میں سمجھیں گے کیسے؟ اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، ہمارے پاس اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے بہت سارے ٹیکسٹ ہیں، کئی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ مثال کے طور پر ظاہر ہے مسلمان ہونے کے ناطے سب کے پاس قرآن کریم موجود ہے، اس میں کوئی شک تردید کسی کو نہیں ہے۔ اور وہ جو افواہیں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں تشیعوں کے بارے میں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ کوئی کسی کمی کے قائل ہیں یا کسی اضافے کے قائل ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں۔ کوئی اسلامی فرقہ اس قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کی کمی، ایک لفظ کے اضافے کا قائل نہیں ہے، تشیع تو ہرگز نہیں ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں جو افواہوں کی صورت میں پھیل جاتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کچھ اپنے دوست احباب بھی معاملات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا ایک زمانے میں، اللہ کا کرم ہے اب لوگ سمجھتے ہیں، مثلا کہ امیر مومنین نے جو قرآن کریم تحریر فرمایا تھا، تدوین فرمایا تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، وہ اس سے مختلف تھا۔ نہیں، قرآن وہی تھا، تشریحات تھی اس کے اندر، اس کے اندر یہ بتایا تھا کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کس آیت کو کس آیت سے سمجھنا چاہیے، کسی آیت کو اگر امام نے دیکھا متشابہ ہے، جیسے خود قرآن کریم نے فرمایا کہ اس میں محکم ہوتی ہے، اس میں متشابہ ہوتی ہے، تو امام نے متشابہ کی تشریح فرمائی، تو وہ قرآن کریم گویا ایک طرح کی تشریح اور تفسیر تھی جو امیر المومنین نے ارشاد فرمائی تھی۔ اچھا، وہ بھی جب حکومتوں نے قبول نہیں کیا تو امام نے فرمایا اس کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے اسے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے دیکھا ہے، ظاہر دعویٰ بے بنیاد ہے، جب امیر المومنین فرمانے کہ نہیں دیکھ پاؤ گے تو تم کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، یا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے مل جائے گا اگر میں ریسرچ کروں گا، ظاہر کہ نہیں مل سکتا، امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے اب تم۔ ممکن ہے کہ انشاءاللہ ان کے فرزند تشریف لائیں تو اپنے جد امجد کی علم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، درود بھیجے گا محمد وال صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ ایک متن ہمارے پاس ہے، اسی طریقے سے مثلا ہمارے پاس متن میں نہج البلاغہ موجود ہے، امام نے جو کچھ ارشاد فرمایا خطبوں کی صورت میں، جو تحریر فرمایا خطوں کی صورت میں، یا وہ جو کبھی کبھی بڑے کلام میں سے کچھ چھوٹا حصہ چن کر علیحدہ سے لکھ لیا گیا، جس کو کہتے ہیں کلمات قصار یا چھوٹے چھوٹے جملات، وہ جمع کر لیے گئے سید رضی نے، آل اللہ مقامو، انہوں نے جمع فرمایا اور اس کو نہج البلاغہ نام دیا۔ البتہ ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کے سارے خطبات نہیں ہیں، بہت سارے خطبات اس کے علاوہ بھی ہیں، جس کو اور مصنفین بلکہ مؤلفین نے جمع کیا اور اس کو کہا مستدرک نہج البلاغہ، مستدرک یعنی مکمل کرنے والا، اس کو اور زیادہ بڑھانے والا، تو اس کو مستدرک نہج البلاغہ کہا گیا۔ اچھا، کچھ کتابیں اور بھی تحریر کی گئیں جو نہج البلاغہ کے ریفرنس میں نہیں تھیں، انہوں نے کہا بھائی کچھ اور خطبے ہیں جو جمع نہیں کیے گئے تو ہم نے ان کو کسی اور کتاب میں جمع کر لیا، تو یہ بھی ہوا۔ اسی طریقے سے کلمات قصار کو علیحدہ سے بھی جمع کیا گیا ہے، وہ جو 400 اور کچھ نہج البلاغہ میں اس کے علاوہ ہزاروں اور کلمات بھی امام نے ارشاد فرمائے جو مختصر تھے. اور آپ نے اردو میں دیکھا ہوگا ایک کتاب تجلیات حکمت کے نام سے, عربی نام تھا اس کا غرر الحکم, تو بڑا نفیس ترجمہ تجلیات حکمت کے نام سے ہوا, جس میں سینکڑوں امام کے مختصر اقوال جو ہیں وہ درج کر دیے گئے. امام کے کلمات بہت زیادہ ہیں, امام کے خطبات, امام کی کلمات بہت ہیں, لیکن نہج البلاغہ سب سے مشہور قرار پایا, سب سے مشہور قرار پایا. اس میں دو تین وجہ تھیں, ایک تو سید رضی کی اپنی شخصیت کہ وہ خود ادبیات, عربی ادبیات کے بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے اور بہت اوتھینٹک سورس سمجھے جاتے تھے. انہوں نے جب یہ انتخاب کیا کہ امیر المومنین کا کلام ہو تو اس کلام کا انتخاب کیا جو ادبی اعتبار سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے, اور وہ چونکہ خود بہت بڑے ماہر ادبیات تھے تو انہوں نے جو انتخاب کیا تو وہ انتخاب بہت پائے کا انتخاب تھا. بہت بڑے عالم بھی تھے, محقق بھی تھے, تو انہوں نے کسی نعوذ باللہ کم قابل اعتبار چیز کو نہج البلاغہ میں شامل نہیں کیا. جن کا اعتبار بہت زیادہ تھا صرف انہی کو نہج البلاغہ میں شامل کیا. کہہ سکتے ہیں شاید سید رضی کی معنویات بھی اس کے اندر شامل رہی ہوں گی, چونکہ جو انسان خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو خدا اس کے اندر زیادہ برکت نصیب فرماتا ہے. کئی وجہ تھیں جس کی وجہ سے نہج البلاغہ سب سے مشہور مجموعہ قرار پایا. اور ظاہر ہے کہ متن کی فہرست پھر بہت لمبی ہے, ہمارے پاس تیسرا بہت بڑا متن اس اعتبار سے ٹیکسٹ مولا کی دعاؤں کا مجموعہ جو صحیفہ سجادیہ کی صورت میں قرار پایا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد و عجل فرج. یہ وہ مشہور ترین متون جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں, مثلا بہت مشہور ایک کتاب ہے جو کچھ صدی کے بعد لوگوں کی منظر کے سامنے آئی, پہلے زیادہ لوگوں کے سامنے معلوم نہیں تھی, جو مولا آٹھویں امام کے نام سے منسوب ہوئی ہے, صحیفہ امام الرضا علیہ السلام کے نام سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کچھ خطبات ہیں جو بہت مشہور خطبات ہیں جن میں کوئی تردید بظاہر ممکن نہیں ہے. مثلا سید الشہداء نے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ منا کے نام سے مشہور و معروف خطبہ, اس میں تردید میرے خیال میں بہت مشکل ہے. پھر وہ عظیم الشان خطبے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مختلف مواقع پہ ارشاد فرمایا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. متون کی فہرست بہت لمبی ہے, اگر میں صرف چند کو بھی ذکر کروں کافی لمبی ہو جائے گی. مثلا رسالۃ الحقوق جو مولا چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے حق کیا ہیں, ایک تو امام کا دعاؤں کا مجموعہ ہے جو ظاہر صحیفہ کہلاتا ہے, ایک امام نے حقوق کو بیان کیا کس کا کیا حق ہے, اس کو رسالۃ الحقوق تعبیر کرتے ہیں. اسی طریقے سے بعد میں آنے والے آئمہ سے کچھ خطبات بہت مشہور ہوئے, کچھ احادیث بہت مشہور ہوئیں. مثلا اگر میں صرف مثال کے طور پر عرض کروں تو مولا چھٹے امام سے توحید مفضل بہت مشہور ہوئی کہ جس میں مفضل نامی راوی گئے اور انہوں نے امام سے توحید کے بارے میں سوال کیا اور امام نے توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا. اس طرح کئی خطبات مشہور ہیں, کئی متون مشہور ہیں, اور ان سب کے باوجود ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے. برصغیر ماشاء اللہ دینداری کے لیے مشہور ہے, یہاں کے لوگوں کے اندر دین جڑوں تک میں ہے, اور جو دنیا کے دوسرے مسلمان ممالک ہیں اس اعتبار سے برصغیر پہ رشک کرتے ہیں کہ بھائی برصغیر کے لوگ عجیب لوگ ہیں. آپ اگر مثلا ترکی تشریف لے جائیے, وہاں پر کسی غیر ملکی طاقت کا قبضہ کبھی نہیں ہوا ہے. چار ملک ایسے تھے جن کے اوپر کبھی کسی غیر ملکی طاقت کا قبضہ نہیں ہوا مغربی حکومت کا, ایک اس میں ترکی تھا, اسی طریقے سے افغانستان تھا, ایتھوپیا تھا, اور چوتھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. خود ایران ایران، ترکی، افغانستان اور حبشہ جس کو بعد میں ایتھوپیا کہا جاتا تھا، ان چار ملکوں پر کبھی بھی کسی مغربی ملک کا براہ راست سرکاری قبضہ نہیں ہوا، یہ چار ملک باقی رہے. ہندوستان ختم ہو گیا تھا 1860 کے بعد، ہندوستان نام کر کے ملک ختم ہو گیا تھا اور ہندوستان برطانیہ کی ایک ریاست بن گیا تھا جس کو برٹش انڈیا تعبیر کیا جاتا تھا، لیکن یہ چار ملک باقی رہے تھے. ترکی پہ کبھی مغربی ممالک نے قبضہ نہیں کیا، لیکن ان کے دین کی حالت بگاڑ دی. خود ان کے اپنے لیڈر نے، ظاہر جو آیا وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس نے جس طریقے سے ترکی کی حالت تبدیل کی، تو ترکی کا رسم الخط پہلے عربی تھا، جو ہم لوگ اردو لکھتے ہیں عربی رسم الخط ہے، یہ عربی فارسی ایک ہی رسم الخط، الف بے پے. اب عربی میں پے نہیں ہے، چلو ہمارے پاس پے ہے، لیکن حروف تہجی وہی ہیں. ترکی میں بھی یہی تھا، کمال تھا، ترک نے حروف تہجی کو عربک سے نکال کر انگلش کر دیا. ایک رات میں پوری قوم کی ثقافت کو ڈسکنیکٹ کر دیا. بس آپ تصور کریں، اردو جاننے والا غالب پڑھتا ہے، مثلا میر انیس پڑھتا ہے، اب تشیع میں، اب ذرا تصور کریں شیعت پہ میر انیس کا اثر کتنا ہے. اگلی نسل اردو نہ پڑھتی ہو، انگلش الفابیٹ پڑھتی ہو، میر انیس کو پڑھ پائے گی؟ ختم ہو گیا معاملہ. جتنی ثقافت تھی اوور نائٹ ختم ہو گئی، ایک رات میں ختم. یہ تو اس کا انتہائی مہلک کام تھا. ہم تو اس سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اردو اتنی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کو میر انیس کہاں سمجھ میں آئے گا؟ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی اگر مثال کے طور پر میر انیس کے مرثیوں کو یہاں پر بچوں کے سامنے پڑھا جائے، زیادہ تر نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ عرصے کے بعد تو مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کیا ہوگا. کیا ہمارے بچے شاید مرثیہ نگاری سے محروم رہ جائیں گے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، جس طرح سے ہماری حالت چل رہی ہے. تو بہرحال برے صغیر بہت مشہور ہے دینداری کے لیے. ترکی والے مثلا رش کرتے ہیں کہ بھائی برے صغیر کے لوگوں میں دین ہے. مثلا یہاں پر ایرانی کونسلیٹ میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے ڈائریکٹر، تو وہ مجھ سے کہنے گئے کہ کوئی ریسرچ ورک کروا دو اس کے اوپر کہ برے صغیر نے 100 سال برٹش رول برداشت کیا لیکن دین سے بھاگے نہیں. کیوں نہیں بھاگے؟ کہیں اور برطانیہ 100 سال حکومت کرتا ہے نا، تو وہاں تو سب ختم کر دیتا ہے، وہ لوگ دین سے دور چلے جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں گئے؟ البتہ ہم لوگ شاید اکیلے نہیں ہیں، میرا اپنے خیال ہے. مثلا اگر بلا مقابلہ اور بلا مقایسہ کہوں تو بہرحال ایک حد تک ملائیشیا بھی ہے، ایک کنزرویٹو اپروچ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے بہرحال دین کی کچھ چیزوں کو محفوظ کیا. برے صغیر مشہور ہے، اور اسی خاطر یہ جتنے جہادی کام ہوتے ہیں استعمال بیچارے برے صغیر والے ہوتے ہیں، چونکہ جڑوں میں دین ہے، ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کو اپنے اغراض و مقاصد میں استعمال کرتے ہیں. ترکی والوں کو کیوں نہیں کر سکے اس طرح؟ حتیٰ فلسطینی جن کا اصل ایشو تھا فلسطین کا، وہ بھی اتنی بری طرح ٹریپ نہیں ہوئے جتنی بری طرح برے صغیر ٹریپ ہوا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، یہ ایک برائی ہے کہ ٹریپ ہو جاتے ہیں، ایک بہت بڑی اچھائی ہے، یہ دین سے عشق کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں. ٹریپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ دین کو چاہتے ہیں، دین کو جانتے نہیں ہیں. مصیبت یہ ہے. کیا نشانی ہے؟ دین چاہتے ہیں، دین جانتے نہیں ہیں. ذرا دیکھنا دین کے متون پہ اس معاشرے میں کتنا کام ہوا ہے. دین چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، جان دیتے ہیں، لیکن ذرا پوچھنا کسی نے قرآن کریم کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ماشاءاللہ جتنا برے صغیر میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے اہل بیت کی محبت میں قربانیاں دی ہیں، فداکاری کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی جو کچھ انشاءاللہ پروردگار عالم اس تحریک کو کامیاب فرمائے انشاءاللہ تعالی، یہ ساری قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک سوال باقی ہے. جس دین کے لیے، جس مکتب کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو جانتے ہیں ہم لوگ؟ مثلا کسی دین کے مکتب کے جاننے پہچاننے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سادہ سی ایک علامت ہے، یہ جو ٹیکسٹ بنائے جاتے ہیں، متن بنائے جاتے ہیں، یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ دین کی اصالت باقی رہے. ورنہ آپ تصور کیجئے، میں نے تفسیر پڑھی، ایک تو یہ کہ قرآن کریم وہ ہے جو خدا نے نازل کیا ہے، جو میں نے سمجھا ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ میری سمجھ ہے قرآن کریم سے، صحیح ہے؟ وہ قرآن تھوڑی، قرآن وہ جو خدا نے نازل کیا ہے. اب وہ جو قرآن کریم لکھا ہے اس کو میں نے سمجھا ہے، یہ جو میں نے سمجھا ہے یہ قرآن ہے؟ نہیں، یہ قرآن کی میری سمجھ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، معصوم تھوڑی ہوں، قرآن معصوم ہے، میں معصوم تھوڑی ہوں، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں تو میں تو معصوم نہیں ہو سکتا. اب تصور کیجئے، مثلا میں بولنے والا ہوں، میں نے کسی مفسر سے سیکھا ہے، مفسر مثلا اعلیٰ پائے کا کوئی مفسر لے لیتا ہوں، مثلا آغا علامہ طباطبائی آل اللہ مقامہ، ان سے میں نے مثلا سیکھا. اب خود علامہ طباطبائی ظاہر ہے کہ معصوم نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، ان کے سمجھے کو میں نے سمجھا ہے، اب میں نے سمجھے کو یہاں پہنچایا ہے. اچھا، جو میں بولتا ہوں وہ لوگ ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں؟ جو قرآن بولتا ہے وہ طباطبائی ویسے نہیں سمجھتے، جو طباطبائی بولتے ہیں وہ زیدی نہیں سمجھتا، جو زیدی بولتا ہے پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں. چار واسطوں سے دین پہنچا ہے، اب کیا گارنٹی کہ کیا پہنچا ہے؟ کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم ایک بات کہتے ہیں، شام کو کوئی کال کرتا ہے کہتا ہے آپ نے یہ بات کہی، ہم کہتے ہیں واللہ یہ نہیں کہا ہے، تو کہتے ہیں نہیں آپ نے کہا ہے، آپ نے یہ بات کہی تھی، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو ہم نے کہا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا مارکا آتا ہے سامنے، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میں نے کب کہہ دیا، تو میری فکر کے مطابق نہیں ہے یہ، لیکن بس کوئی کہہ رہا ہوتا ہے. تو چار واسطوں سے دین سمجھتے ہیں لوگ، تو خدا نے متن کیوں دیے تھے؟ متن اس لیے دیے تھے تاکہ لوگ اس متن کو اسٹینڈرڈ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو خطیب پڑھ رہا ہے یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، کہیں اور نہ لے جائے کہیں یہ. کیوں بھائی؟ دین کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، دین کے اندر سازشیں ہوتی ہیں، دین کے اوپر سواری کر کے فرعون بنتے ہیں، دین کے اوپر سواری کر کے امیر شام بنتے ہیں. کیوں یزید جیسے لوگ کہتے ہیں ہم خلیفۃ الرسول ہیں، کیوں یہ دعوے کرتے ہیں؟ جائیں اپنی حکومت بنائیں، کہو کو دین نہیں تھا میں اپنا حاکم ہوں، کیوں کہتا ہے خلیفۃ الرسول؟ یہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب دین کے نام لے کے حکومت کریں گے تو طاقت کچھ اور ہوگی، پھر کچھ اور طاقت ملتی ہے، چونکہ دین میں عبودیت ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے. تو ظالم چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے تھے اللہ کے نام پہ میرے سامنے سر جھکا دیں، خود بادشاہت کا اعلان کرے گا تو پھنس جائے گا، لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، مانیں گے نہیں. تو چاہتا ہے کہ دین کے ذریعے دھوکہ دے کر لوگوں کو سروں کو جھکا دے. تو خدا کو پتا ہے کہ ظالمین میرے دین کو استعمال کریں گے، تو خدا اس سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ خدا امام کو بھیجتا ہے، کتاب کو بھیجتا ہے، تاکہ امام اور کتاب اسٹینڈرڈ بن جائے اور لوگوں کو پرکھا جا سکے. اچھا، لوگ جب کتاب پڑھیں گے نہیں، امام کی سنیں گے نہیں، تو پرکھیں گے کیسے؟ اس کا مطلب ہے ان کو مسلسل دھوکہ ہوگا. صرف ایک راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ بھائی ہم کتاب سے، اہل بیت کی تعلیمات سے، نمبر ایک خود تھوڑا بہت وابستہ رہیں، نمبر دو مستند سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے. یہ غیر مستند سے نہ پوچھیں کہ اس نے کیا کہا، وہ تو اپنے مفاد کے لیے بولے گا، اس سے پوچھیں. خدا فرماتا ہے اس سے پوچھو جس کے دل میں میرا ذکر ہو، اس سے مت پوچھو جس کو اپنی خواہشات پہ مر رہا ہو. بھائی جو اپنی خواہشات پہ مر رہا ہے وہ قرآن کو بھی خواہش پر تفسیر کرے گا، اور جو خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے وہ کتاب خدا کو اللہ کی کتاب بنا کے پیش کرے گا. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم نے متون پہ کام نہیں کیا. اچھا، متون پہ کام کرنا آسان بھی نہیں ہے. ایک آیت انسان پڑھتا ہے، اچانک وہ کہتا ہے چلو اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس کو تفسیر بے رائے کہتے ہیں. نہ پڑھنا ایک خطرہ ہے، پڑھنا ایک اور خطرہ ہے. نہ پڑھیں تب مصیبت کہ دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں گے. اچھا پڑھتے ہیں تو پھر ایک اور مصیبت آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تفسیر بے رائے شروع کر دیتے ہیں. تفسیر بھی رائے. اچھا کچھ علماء کا گروپ ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ تفسیر بے رائے کا خطرہ بہت زیادہ ہے لہذا بہتر ہے یہ لوگ نہ پڑھیں, بہتر ہے نہ پڑھیں. تو مثال کے طور پر شاید آپ نے سنا ہو, ہمارے ہی بعض دوست احباب ہماری طرح کے لوگ, وہ کہتے ہیں لوگوں سے یہ بھی مت کہو کہ توضیح المسائل پڑھیں, وہ بھی ہم پڑھ کے بتائیں گے. کیوں؟ توضیح المسائل پڑھیں گے نا نہیں سمجھیں گے, غلط مسئلوں پہ عمل کریں گے. اچھا تو یہ قرآن نہ پڑھیں, نہج البلاغہ نہ پڑھیں, صحیفہ بھی نہ پڑھیں, روایتیں بھی نہ پڑھیں, حتیٰ توضیح المسائل بھی نہ پڑھیں. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے آ کر پوچھیں, ہم ان کو بتائیں گے. یہ بات تو اچھی ہے, دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے, لیکن پھر ایک سوال پوچھنا پڑے گا, یہ خدا نے کیوں کہا تھا یہ کتاب ہدن للناس ہے؟ کیوں کہا تھا؟ اگر یہ کہا تھا کہ یہ ہدن للناس ہے, انسانوں کے لیے ہدایت ہے, تو یہ انسان نہیں ہیں یہ لوگ. دوسری بات یہ کہ جب امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو مسجد کوفہ میں کیا صرف علماء بیٹھے ہوئے تھے؟ عوام تھے وہاں پہ. جب جنگ صفین کے میدان میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عالموں سے ارشاد فرما رہے تھے یا عوام سے ارشاد فرما رہے تھے؟ عوام سے ارشاد فرما رہے تھے. صحیح ہے کہ یہ ڈر ہے ہمیں کہ لوگ تفسیر بے رائے کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو متون سے دور لے جائیں. متن سے دور لے جانے کا خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم یہ کہیں کہ یہ پڑھیں گے تو غلط سمجھیں گے, اس کو کور کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر متن سے دور لے جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی قرآن مت پڑھو, نہج البلاغہ مت پڑھو, صحیفہ مت پڑھو, روایتیں مت پڑھو, توضیح المسائل بھی نہیں پڑھو, تو بھائی یہ لوگ تو بےچارے بالکل ہی اندھے مقلد بن جائیں گے, ان کو سمجھنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی. تو خدا نے کیوں کہا تھا قرآن کریم میں بار بار, بار غور کرو, کیوں خدا نے مطالعہ نے کہا تھا نہیں پڑھو, فقرؤا ما تیسر من القرآن, پڑھو قرآن کریم کو جتنا بھی ممکن ہے. افلا یتدبرون القرآن, قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آیا یہ آیتیں لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں یا 2-3% علماء کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں, خطبے لوگوں کے لیے پڑھے گئے ہیں, روایتیں لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں. ہاں یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ تفسیر بے رائے نہ ہو, لوگ غلط نہ سمجھیں, لیکن یہ کہ نہ پڑھیں بہت بڑا ظلم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم, ہم لوگ جو بر صغیر میں ہیں, ہم لوگوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے. اچھا آج کے زمانے میں خاص ضرورت ہے کہ پڑھا جائے, کیوں؟ میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آج کے لیے زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر,
ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
جب لوگوں کے درمیان افکار, نظریات, جس کو ہم لوگ آئیڈیاز کہتے ہیں, ہر روز نئے نئے آ رہے ہوں, لوگ یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کیا کرنا ہے؟ اس حالت کو ہم کہتے ہیں فتنہ. لوگ تشخیص نہیں دے پا رہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. ادھر دیکھتے ہیں یہ بھی مخلص لگتا ہے, ادھر دیکھتے ہیں وہ بھی مخلص لگتا ہے, ادھر والے کی بات سنتے ہیں یہ بھی اتنی بری نہیں ہے, ادھر والے کی بات سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بھی بہت غلط نہیں کہہ رہا ہے. اس حالت میں خاص کر, اچھا ایک وہ کہانی ہے جو بے دین دینداروں کے درمیان چل رہی ہے. ایک کہہ رہا ہے ایسا خدا ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ. دوسرا کہہ رہا ہے خدا ہے. اب وہ جو خدا ہے یہ ایک اور لمبا ایک کمرہ ہے جس کے اندر 25 دروازے کھلے ہوئے ہیں. خدا ہے, اب یہ 25 دروازے ان میں سے کون سے میں داخل ہونا؟ اچھا جو کہہ رہا تھا خدا نہیں ہے اس کی علیحدہ ایک کہانی ہے, اس کے 25 دروازے نہیں, اس کے 500 دروازے ہیں. پھر کہ خدا نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر تو وہ تو بہت ہی لمبی کہانی ہے. خدا ہے تب بھی 25 دروازے. اچھا چلو فرض کرو خدا ہے, خدا کا نبی ہے, نبی نے امام بھیجا ہے, میں سب کو ختم کر, تشیع مان لیا, مان لیا, اب معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں, اب ایک اور کہانی شروع. اچھا چلو ایک وہ تھا جو تاریخ میں ہوا, کسی نے 6 اماموں پر توقف کیا,
کسی نے چار اماموں پہ توقف کیا، کسی نے سات پہ توقف کیا، کوئی بارہ اماموں تک آیا، یہ سب تاریخ میں ہو گیا. اب کیا شروع ہوا؟ اب ایک اور مسئلہ شروع ہوا، بارہ اماموں کا ماننے والا یہ کرے گا یا یہ کرے گا؟ اب نئی کہانی شروع ہوئی. وہ کہانیاں شروع ہوئیں جو 30 سال پہلے تھا ہی نہیں، اب ہے. کبھی یہ مشکل ہے، کسی نے شعر میں ایک لفظ پڑھ دیا، اس پہ ایک نیا مکتب فکر شروع ہو گیا. ایک رسم ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک نیا اسکول آف تھاٹ شروع ہو گیا. تقسیم در تقسیم در تقسیم، جھگڑے پہ جھگڑے، لڑائیوں پہ لڑائیاں، سوشل میڈیا بے اصول آزادی کے ساتھ ہر ایک دوسرے کے اوپر یلغار حملے. نہیں معلوم امام حسین کہاں رہ گئے اور ہمارے جھگڑے آگے چلے گئے. اب اس پہ کم کوئی بات کر رہا ہے امام حسین نے کیا کہا، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ امام حسین کا ذکر کیسے ہوگا. بھئی یہ کیوں نہیں دیکھ رہے امام حسین نے کیا کہا، وہ کہاں گیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں نان ایشوز کا ایشوز بن جانا. قرآن پہ بات ختم ہو گئی، نہج البلاغہ پہ بات ختم ہو گئی، صحیفہ پہ بات ختم ہو گئی، اقوال زرعی اہل بیت اطہار کے ان سب پہ بات ختم ہو گئی. اب کس پہ بات رہ گئی؟ اس پہ بات رہ گئی مجھ جیسے ایک انسان نے ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہہ دیا، اس پہ قوم لڑ رہی ہے. یہ نان ایشو پہ ایشو نہیں بن گیا کیا؟ ایسی ایک حالت میں انتہائی ضروری ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بھائی آپ لوگ بنیادوں پہ واپس جائیں، فنڈامنٹلز پہ واپس جائیں. فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ قرآن فنڈامنٹل ہے، بنیاد ہے، نہج البلاغہ بنیاد ہے. جو قرآن اور نہج البلاغہ پہ واپس آؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں مثلا تقلید نہیں کرو، مرجعیت سے نہ پوچھا جائے، ولایت سے نہ پوچھا جائے. نہیں، کون بیوقوف یہ باتیں کرے گا، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں علم حاصل کر کے باتیں کرو، ساری علم حاصل کرو. جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنا ہماری معلومات ان کے اقوال کے بارے میں زیادہ ہوگی، ہمیں دھوکہ دینا آسان نہیں ہوگا. اچھا، اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی شخصیت کیا بیان ہو رہی ہے، اسے کوئی اتنی آسانی سے امیر المومنین کے نام پہ دھوکہ نہیں دے سکے گا. وہ سامنے رکھے گا کہ نہیں، امیر المومنین کی شخصیت تو یہ ہے جو نہج البلاغہ میں آئی ہے، یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو یہ باتیں؟ یہ وہ مشکل ہے جو اب ہمیں میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ حل کر لینی چاہیے. اچھا، اب اس میں ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ آیا کہ بھائی ہم نہج البلاغہ کو موضوع بنا لیں. ہم نے کئی سال پہلے ایک دفعہ کوشش کی تھی. اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی بھلائی ہے، ہمارے لیے بھی بھلائی ہوتی ہے. ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے کہ جن موضوعات پر ہماری توجہ کم ہو رہی ہو، ہم ان کو موضوع مجالس کا بنائیں تاکہ کم سے کم جبرن پڑھنا پڑ جائے، جبرن علم حاصل کرنا پڑے. تو میں نے یہ دیکھا کہ مثلا ہم لوگوں کی توجہات نہج البلاغہ پہ کم ہو رہی ہے. ہم نے کئی سال پہلے، مجھے یاد آتا ہے جعفر تیار میں ایک پورا عشرہ نہج البلاغہ پہ پڑھا تھا. اس کے علاوہ کچھ سال پہلے، کئی سال پہلے نہج البلاغہ کے اوپر کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا اس کے اوپر توجہ کم ہو گئی، ہماری اپنی، میری اپنی توجہ ذاتی طور پر. تو مجھے یوں احساس ہوا کہ شاید میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں نہج البلاغہ کو دوبارہ اس انداز میں رکھوں. ہاں، دبئی میں بھی مجھے یاد آتا ہے ہم نے نہج البلاغہ کے اوپر عشرے پڑھے تھے، لیکن یہ باتیں کافی پرانی ہو گئیں، تقریباً میرے خیال میں 10 سال سے زیادہ ہو گئیں. تو اب مجھے خود اپنے لیے بھی خیال آیا، اور یہ جو معاشرے کی ضرورت تھی وہ تو ظاہر ہے کہ ہے ہی ہے، اس کے تحت بھی ہمیں یہ لگا کہ نہیں، ہمیں نہج البلاغہ پہ کام کرنا چاہیے. تو ہم نے ان مجالس کے لیے جو یہاں اس سال آئی آر سی میں 10 مجالس ہیں، ان کو ہم نے نہج البلاغہ کے لیے وقف کیا. البتہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. نہج البلاغہ کے اوپر اس میں کئی مشکلات ہیں، میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں 2-3 مشکلات عرض کرتا ہوں. وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً. درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
محمد و آل محمد و عجل فتح.
میرے جیسے آدمی کے لیے خاص کر مشکل ہے، مجھے نہج البلاغہ حفظ نہیں ہے. اب نہج البلاغہ حفظ نہیں ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں نہج البلاغہ جب تک حفظ نہ کروں اس پہ مجلس نہ پڑھوں. پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. تو اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نہج بلاغہ کھول کے پڑھنا پڑے گا. یا مثال کے طور پر اب یہ میں طے کروں گا اپنے لیے کہ مثلا میں موبائل پہ دیکھ کے پڑھوں گا اس کے خطبوں کو, یا مثلا کتاب میں نے یہاں پہ منگوا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑے میں یہاں سے ان سے کہوں گا کہ بھائی مجھے کتاب پکڑا دیں. یہ مجھے طے کرنا پڑے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا رہے گا. 10-12 سال پہلے جب کیا تھا تو ہم نہج البلاغہ کھول کے پڑھتے تھے. کھول کے پڑھنے میں یہ ہوتا ہے لوگوں کی توجہات کم ہو جاتی ہیں, لوگ متفرق ہونے لگتے ہیں, ادھر ادھر ذہن ان کے پھرنے لگتے ہیں, تو اس میں ایک مشکل ہوتی ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ نہج البلاغہ سب کو معلوم ہے, آسان کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ امام کا کلام ہے, جس طرح قرآن کریم ہے اللہ کی کتاب ہے. آسان نہیں ہے کہ آدمی ہر چیز ہر بات ہر توقع کہہ سکے. خود نہج البلاغہ بھی ایسے ہی ہے, نہج البلاغہ مشکل کتاب ہے اس عنوان سے کہ بھئی آپ یہ چاہیں کہ ہر طریقے سے بیان کر لیں, ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کو اس کے اوپر کافی محنت کرنی پڑتی ہے. تیسرا مسئلہ ایک اور یہ ہے کہ, اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, تیسرا مسئلہ بڑا معاملہ ہے, میں اس کو جلدی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے مجھے ڈر ہے کہ شاید میں بات کی اہمیت کھو بیٹھوں گا, لیکن میں عرض کروں گا. تیسری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں اجمالاً سنا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں سب پتا ہے جبکہ نہیں پتا ہے. مثلاً بچپن سے ہم نے سنا ہے تقویٰ, بچپن سے. اچھا میں آپ سے کہوں اتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, آپ اپنے ذہن میں کیا سوچیں گے؟ پرانی بات. اچھا تقویٰ پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایزیوم کر رہا ہے کہ مجھے پتا ہے. اچھا تم اٹھا کے تو دیکھو قرآن کریم نہج البلاغہ, تقویٰ ہے کیا؟ مثلا میں کتنی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ہم لوگوں کے درمیان کچھ چیزیں مشہور ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں پتا ہے جبکہ نہیں پتا, نہیں پتا. سادہ مثال جو میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں یہ کہ قربتاً الی اللہ, ہر روز 5 دفعہ 10 دفعہ کہنا ہی کہنا ہے. اصل مطلب کیا ہے قربتاً الی اللہ؟ اس کی گہرائی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ہونا, فزیکلی نزدیک ہو نہیں سکتے, روحانی طور پہ نزدیک ہونے کا پتہ نہیں ہوتا, کس چیز میں خدا سے نزدیک ہو جائیں تو قربتاً الی اللہ حاصل ہوتی ہے. 30 سال نمازیں پڑھی ہوئی یا نہیں ہوئی کچھ نہیں معلوم. اچھا لوگ ایزیوم کیا کر رہے ہیں؟ سب پتا ہے, تقویٰ پتا ہے, دنیا پتا ہے, آخرت پتا ہے. یہ اصلی موضوعات ہیں نہج البلاغہ کے. اب کوئی نہج البلاغہ پڑھنے لگتا ہے, وہ ان جملات کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد سوچتا ہے کہ یہ تو مجھے پتا ہے, اور اس کو پوچھنا پڑے گا کہ جو امیر مومنین نے فرمایا وہ سب تمہیں پتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں پتا ہے. ایزیوم کر رہے ہو کہ پتا ہے؟ کیوں ایزیوم کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تم گہرائی میں نہیں گئے ہو. گہرائی میں جاؤ تو پھر تمہیں اندازہ ہو کہ نہیں یہ کچھ اور ہے, معاملہ کچھ اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے جملات جو میں اور آپ یوں سرسری پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے, لیکن اگر اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کے مفسرین پوری پوری کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے اوپر. یہ تیسری مشکل ہے ہمارے ساتھ. یہ مشکل قرآن میں بھی آتی ہے, نہج البلاغہ میں بھی آتی. اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں سطحی, اور سرسری پڑھنے پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے. لیکن اگر کبھی موقع ہو تو تفصیل میں جائے آدمی تو دیکھے. اب ایک اور مشکل ہے, تفصیل میں جانے کے لیے کنسنٹریشن چاہیے, اور مجالس میں کنسنٹریشن ختم ہو گئی ہے. یہاں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ کئی موضوعات پر 1 گھنٹے میں سننا چاہتے ہیں, کسی بھی موضوع پر 10-15 منٹ ایک ساتھ نہیں سوچ سکتے, دماغ تھک جاتے ہیں. جو تمرکز کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, 10 منٹ نماز تمرکز سے پڑھ لیتے ہیں کیا؟ 10 منٹ تو بہت کہہ رہا ہوں, 5 منٹ کی نماز بغیر دماغ کہیں جائے پڑھ پاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے میں 50 منٹ آپ کے سامنے ایک موضوع پہ کیسے بولوں؟ آپ 5 منٹ خدا سے ایک موضوع پہ بات نہیں کر پا رہے. یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اچھا اس ماحول میں کوئی نہج البلاغہ کی تفصیل میں کیسے جائے, کیسے جائے؟ یہ مشکلات ہیں نہج. اس خاطر ہمارے جیسے بولنے والے سوچتے ہیں کہ نہیں یہ رسک نہیں لینا ہے کہ ہم شروع کریں گے لوگ توجہ نہیں دے پائیں گے اور اس کے بعد معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ہم نے سوچا کہ نہیں, ہمیں یہ رسک لینا ہے, ہمیں یہ لینا پڑے گا, کسی کو تو لینا پڑے گا, تو ہم لے لیتے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ کی تو بھلائی ہے انشاءاللہ, میری اپنے لیے بھلائی ہے کہ میں کچھ عرصے کے بعد نہج البلاغہ کے اوپر دوبارہ کام کروں, 10-12 دن اس کے اوپر سوچوں, سمجھنے کی کوشش کروں, دوسرے ریفرنسز کو بھی دیکھوں گا. تو انشاءاللہ پروردگار بہتری نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. مولا امیر المومنین سے توسل کے لیے کہ انشاءاللہ مولا امیر المومنین ہمارے اور آپ کے اوپر اپنی ایک خاص نظر لطف فرما دیں, اور یہ کتاب جو ان کی کتاب ہے, یہ علمی اخلاقی سرمایہ جو ہمارے ہاتھ میں, پروردگار انشاءاللہ ہمیں اس سے آشنا فرما دیں انشاءاللہ. ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے, بہت وقت گزر گیا, اس بات کا احساس بھی ہے کہ کلام امام کو ایک خاص معنویت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکے گا. ہمیں اس کا احساس ہے, جس طرح ایک خاص معنویت کے بغیر لوگ امیر المومنین کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تھے, دور چلے جاتے تھے اگر ان کے اندر وہ معنویت نہیں ہوتی تھی. تو اگر کسی نے امیر المومنین کا ساتھ دینا تھا تو اس کو سلمان فارسی جیسی پاکیزگی چاہیے تھی, حضرت ابو ذر جیسا کردار, حضرت مالک اشتر. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, میں بھی محنت کروں گا, آپ بھی محنت کیجئے گا, علم پر بھی محنت کریں گے, تہذیب پہ بھی محنت کریں گے, گناہوں سے دوری کی کوشش کریں گے, تاکہ انشاءاللہ خدا نہج و بلاغہ کی معنویت سے ہمیں اور آپ کو منور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اور کتنی پاکیزگی امام کے کلام کے اندر, مردوں کو زندہ کرنا, جسم مردہ کو زندہ کرنا آسان ہے, مردہ روح کو زندہ کرنا مشکل کام ہے. اور یہ امام کا کلام ہے جو کرتا ہے, مردہ روح کو زندہ کر دیتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام میں یہ اعجاز ہے, اور یہ اعجاز کئی جگہ پہ نظر آیا ہے کہ کیسے مردہ ارواح کو ان کا کلام زندہ کر دیتا ہے. اور اگر کسی نے معجزہ دیکھنا ہے تو بی بی زینب کے کلام میں دیکھیں, اللہ اکبر, کیا مردنی تھی جو معاشرے کے اوپر تھی, کتنا مردہ معاشرہ تھا وہ معاشرہ جس میں بی بی تشریف فرما تھی. اموی ظلم کا شکار, گمراہی کے اندر مبتلا, نفس پرستی میں ڈوبے ہوئے, اور ظالم فتح کے نشے میں چور, اہل بیت کا مظلوم قافلہ کوفہ میں داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کس طرح کا قافلہ ہے, کیسا قافلہ کہ جس کے آگے آگے سید سجاد زنجیروں میں. اللہ نسل رسول کا وارث اذانوں اور اقاموں کی آواز کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا بازاروں میں آ رہا, یہ کیسا معاشرہ ہے. جس نبی کی گواہی دے رہے تھے اس نبی کا وارث زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور یہ تو ایک منظر ہے, اس کے پیچھے جو دو منظر اور ہیں اس کو کیسے کوئی بیان کرے کہ کن کے سر نیزوں پر ہیں, کن کے سر نیزوں پر ہیں, جن سروں کو رسول خدا بوسے دیتے تھے, جن کو شانوں پہ بٹھاتے تھے, ان کے سر نیزوں پر ہیں. یہ کیسا معاشرہ ہے یہ, ایک طرف سے سید سجاد تشریف لا رہے ہیں, دوسری طرف سے سر نیزوں پر ہیں, اور تیسرا جملہ کوئی کیسے کہے کہ وہ بیبیاں بیردا ہیں. عرب شرافت ہوتی تھی, انسانیت کا کوئی احترام ہوتا تھا, مخدرات کے لیے کوئی عزت کے قائل ہوتے تھے. یہ کیسا معاشرہ ہو گیا ہے کہ رسول خدا کے خاندان کی بیبیاں بازاروں کے اندر لائی گئی ہیں, اس کے اوپر جشن منایا جا رہا ہے. اس مظلومیت کا قافلہ آیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب شکست خوردہ ہیں, ان کو نہیں پتا ان کے اندر زینب بھی ہیں. نہیں, انہوں نے شکست نہیں کھائی ہے, انہوں نے شکست نہیں مانی ہے, انہوں نے امیر المومنین کا لہجہ اختیار کیا اور وہ جملات ارشاد فرمائے کہ مردہ معاشروں کو زندہ کر دیا اور لوگ رونے لگے اور فریاد کرنے لگے اور کیسی ان کی آواز گونجی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی سب زینب کا احترام کر رہے ہیں, بی بی زینب کا احترام کر رہے ہیں. لیکن یہ کس خلوص کے ساتھ ہوا اور کس درد کے ساتھ ہوا اور کن مصیبتوں کے ساتھ ہوا؟ تو عزیزو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. ہم سب کو پتا ہے 11 محرم کا دن ایک روایت بی بی زینب کے درد کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. جب اپنے آپ کو اماری سے گرایا اور سید الشہداء کے لاشے پر پہنچی اور مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر مدینے کا رخ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین,
لا حول ولا قوة الا باللہ, الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. ماتم حسین.